बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ ہجر کی آیات 45 تا 50 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب مجید خاموشی. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین, آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام کلام نور, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اچھی ہمسائیگی کی تقویت اور اعتماد کا قیام تہران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنے دورہ اسلام آباد میں پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کریں گے. پاکستان کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی گرفتاری کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے ہیں, اور عراق کے مغربی صوبے المبار میں فوج اور عوامی رضاکار فورس نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائی انجام دی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اچھی ہمسائیگی کی تقویت اور اعتماد کا قیام تہران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے. روسی صدر ولادیمیر پوتین کی میزبانی میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے آن لائن سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایران مغربی ایشیا کی اہم مواصلاتی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اس مواصلاتی شاہراہ کے ذریعے اس خطے اور خاص طور سے شنگھائی تعاون تنظیم کے بیشتر رکن ملکوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی بھی توانائی رکھتا ہے. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مربوط کوششوں کو ضروری قرار دیا. صدر کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے اپنے تجربات تنظیم کے رکن ملکوں کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے. صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پائیدار سلامتی کا قیام باہمی تعاون، مشارکت اور امن کے ذریعے ہی ممکن ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ایران اپنے شریک ملکوں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے تعاون سے دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جد و جہد جاری رکھے گا. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کے حالیہ انتخابات سے واضح ہو گیا کہ پوری دنیا تو ایک طرف، خود امریکی عوام بھی اپنی حکومت کی غلط پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کے نو منتخب رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے پیغام کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی خارجہ پالیسی کی اصلاح اور دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت میں عملی تبدیلی کا آغاز کریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنے دورہ اسلام آباد میں پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیح ہے۔ اس تناظر میں ایران اور پاکستان کے تعلقات مشترکہ سلامتی، معاشی، نیز ثقافتی اور دینی اقدار جیسے رشتوں کے تحت دو چندہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے انہی موضوعات پر زور دیتے ہوئے اپنے دورہ اسلام آباد سے قبل ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اپنے بھائیوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان سے باہمی تعلقات اور علاقائی معاملات پر اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اپنے 15 ہمسایہ ملکوں میں سے 4 ملکوں کے ساتھ، جن میں پاکستان سر فہرست ہے، بیک وقت زمینی اور سمندری دونوں سرحدیں ملتی ہیں۔ دونوں ملکوں کی سرحدوں کی سلامتی اور اس کے تحفظ کی اہمیت کے پیش نظر خطے میں خطرات پیدا کرنے والے عوامل کا مل کر مقابلہ کرنا ایک ضرورت بن گیا ہے۔ ایران اور پاکستان کی سرحدیں اب تک کئی بار دہشت گردوں اور مسلح شرپسندوں کی حملوں کی زد میں آ چکی ہیں اور ایرانی سرحدوں کی نگہبانی کرنے والے درجنوں سپوت شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات ایران و پاکستان کے تعلقات اور علاقائی سلامتی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو پختہ یقین ہے کہ پڑوسی ملکوں کے درمیان تعاون کے ذریعے اغیار کی موجودگی کے بغیر خطے کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور اجتماعی سلامتی کے سائے میں مشترکہ مفادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے میں طویل المدت تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی گرفتاری کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی، جس میں اب تک نواز شریف یا ان کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ بعد ازاں احتساب عدالت کے جج اسد علی نے نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ نواز شریف کے خلاف اس کیس کی اگلی سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کشمیر کی سابقہ پوزیشن بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برس 5 اگست کے بعد وادی پر چھائی سیاہی نے جموں کو بھی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے خلاف بولنے والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں سے چھینی گئی ہر چیز مودی حکومت کو واپس کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ناجائز ہتھ کنڈوں کے باعث کشمیری نوجوان ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ملک کے وزیر جنگ مارک ایسپر کو برطرف کر دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر جنگ کی برطرفی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ انسداد کورونا کے امریکی قومی مرکز کے سربراہ کرسٹوفر میلر کو نگران وزیر جنگ معین کر دیا گیا۔ کچھ دنوں قبل ذرائع ابلاغ نے امریکی صدر ٹرمپ سے اختلافات کے سبب اس پر کے ممکنہ طور پر مستعفی ہونے کی خبر دی تھی، مگر پینٹاگون کے ترجمان نے اس خبر کو مسترد کر دیا تھا۔ این بی سی نیوز نے کچھ عرصے قبل اعلان کیا کہ مارک اس پر امریکی صدر ٹرمپ سے اختلافات کے سبب 3 ماہ سے مستعفی ہونے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ عراق کے مغربی صوبہ الانبار میں فوج اور عوامی رضاکار فورس نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائی انجام دی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مختلف دستوں نے عراقی فضائیہ کے تعاون سے صوبے الانبار کے مغربی صحرائی زون کے 14 علاقوں میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ الانبار کے آپریشنل کمانڈر قاسم مسلح نے اس فوجی کارروائی کا مقصد اس صوبے کے مغربی علاقے سے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کا صفایا اور ان دہشت گردوں کا فوجی ساز و سامان تباہ کرنا قرار دیا ہے۔ الحشد الشعبی نے اتوار کے روز صوبے صلاح الدین میں بھی سیکیورٹی اہلکاروں کے تعاون سے وسیع پیمانے پر کارروائی شروع کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ شام نے ترکی کو چھوڑ کر دنیا کے سبھی ملکوں کو عالمی کانفرنس میں مدعو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام نے مہاجرین کی وطن واپسی سے متعلق معاملات کو طے کرنے کے مقصد سے بلائی جانے والی بین الاقوامی کانفرنس میں ترکی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شام نے پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق عالمی کانفرنس میں ترکی کو مدعو نہ کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شام کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں ترکی کی موجودہ حکومت سے کسی مثبت اقدام کی توقع نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران، روس، لبنان، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور عمان کے مندوبین کی شرکت سے یہ دو روزہ کانفرنس 11 اور 12 نومبر کو منعقد ہوگی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغان فوج کے تازہ حملوں میں درجنوں طالبان ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کابل میں افغان وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ اوروزگان کے شہر گیزاب اور دہراود میں طالبان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس حملے میں 37 طالبان ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی افغان فوج کے ہاتھ لگا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کی کثرت کے سبب انسان کا دل تباہ و برباد اور فاسد ہو جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ گناہ کے انفرادی و اجتماعی اثرات ہیں۔ اس کے انفرادی اثرات یہ ہیں: قساوت قلب اور دل کا تاریک ہونا، معرف و اسرار الہی سے محروم ہونا، دل کا شیطان کی آرام گاہ قرار پانا، معرفت پروردگار اور نفس کے لیے حجاب بننا، مناجات کی لذت اور دعا کے قبول ہونے کو درک کرنے سے محروم ہونا، اور معاد اور ثواب و جزائے اخروی سے انکار کرنا، اور گناہ کے اجتماعی اثرات یہ ہیں کہ گناہ معاشرے کے تنزل و پسماندگی کا سبب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک ترقی یافتہ معاشرہ بھی اخلاقی انحرافات سے دوچار ہو جائے تو اس کے انسانی و اخلاقی قدریں تنزل و زوال سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ علماء دین نے جہالت و غفلت کو ارتکاب گناہ کا دو بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ دشمن کا سب سے اہم اسلحہ اور انسان میں نفوذ کرنے کی پہلی راہ انسان کو غافل کرنا ہے، اور جہالت بھی برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ معصیت کا ارتکاب کر لینے کے بعد گنہگار سے تعریف و توصیف اور روحانیت کے تمام نام چھین لیے جاتے ہیں، اور ان پر بدنامی اور ظلم و زیادتی کا لیبل چڑھ جاتا ہے۔ اس کے نام سے صاحب ایمان، پارسا، نیکوکار، پرہیزگار، فرما بردار، عابد و زاہد، صالح، توبہ کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، راضی بے رضا اور پاک باز جیسے القاب نکل جاتے ہیں۔ اس کے بجائے فاسق و فاجر، سرکش، بدکار، فسادی، خبیث، راندہ درگاہ، جھوٹا، قاتل، خائن، قطع رحمی کرنے اور دھوکہ دینے والے کے القاب اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب گناہ کے نام ہیں۔ سورہ حجرات کی 11ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے، ایمان والو، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا، اور برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ گناہوں کے ان ناموں کو اپنانے سے مالک حقیقی کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں جہنم گناہگاروں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ گناہ اور معصیت کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان صحیح حکمت اور حقیقی دانش سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی بنیادی ضرورتوں میں اور ترجیحات میں توازن کو کھو دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا اور آخرت میں کس چیز سے نفع ہو سکتا ہے اور کس چیز سے نقصان، اس سے واقفیت کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ ہوشمند وہ ہوتا ہے جسے اپنے نفس اور قوت ارادی پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، وہ مفید کاموں سے منسلک اور مضر کاموں سے بچتا ہے۔ اگرچہ بلند حوصلگی مقام ہمت اور مرتبے کے لحاظ سے مختلف لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن ہوشمند اور ماہر اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو نیک بختی اور بدبختی کے درمیانی صورتوں کو سمجھتا ہے اور ان کے اثرات سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر معصیت کا ارتکاب ہو تو انسان کی طرف سے اللہ کی نعمت کی بے قدری اور خیانت سمجھی جائے گی۔ چنانچہ گناہوں کی بہتات سے انسان کمال عمل اور آگاہی کے عمل کو روک دیا جاتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کا مفاد مضمر ہے۔ ایسی حالت میں اس کا دل، اس کی خواہشات، اس کے اعضاء و جوارے سب اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے جو شمشیر با کف ہو لیکن اس کی تلوار کی دھار کند ہو یا نیام میں بری طرح پھنس کر رہ گئی ہو، اور جب بھی اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہو تو اس میں الجھ کر رہ جاتا ہو۔ ظاہر ہے ایسی صورت حال میں دشمن بڑھ کر اس پر حملہ کر دے گا اور اس کا کام تمام کر دے گا۔ اسی طرح دل پر جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے داغ ہوں تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بدترین تلخ اور بھیانک حقیقت یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے اور مالک حقیقی سے ملاقات ناگزیر ہو جاتی ہے تو اس گھڑی اس کی زبان اور دل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ بستر مرگ پر بہت سے افراد کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور آس پاس بیٹھنے والوں نے جب انہیں کلمے کی تلقین کرنی چاہی اور لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہا تو وہ پہلا کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ پس ایسا شخص خاتمہ بالخیر کی آرزو نہیں کر سکتا جس کا دل پراگندہ ہو، جو اللہ سے کوسوں دور جا پڑا ہو اور اس کی یاد سے غافل ہو، خواہشات نفس کا غلام ہو، شہوت کے ہاتھوں بے بس ہو، اللہ کی یاد آئے تو اس کی زبان کانٹا بن جائے اور عبادت و بندگی کا وقت آئے تو ہاتھ پاؤں ٹھٹھر کر اس کے قابو میں نہ رہیں۔ پس گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنا اور دور رہنا سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہی تقویٰ ہے، کیونکہ گناہ و معصیت حد درجہ مضر چیز ہے۔ البتہ مضر اور برے اثرات کے درجے الگ الگ ہیں۔ یوں بھی دنیا اور آخرت میں پھیلی ہوئی ہر برائی اور بگاڑ کی تہ میں گناہ اور معصیت کے برے اثرات ہی کار فرما ہوتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے مرکزی شہر ممبئی سے محمد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام مجھے بہت پسند آتے ہیں، کیونکہ سبھی صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں اور مناسبتی پروگرامز میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم، محمد حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک انصاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے فلاں محلے میں مکان خریدا ہے، میرے قریبی ہمسایہ ایسا ہے کہ مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں ہے اور اس کے شر سے میں محفوظ نہیں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و سلمان و بوزر و مقداد کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں بآواز بلند اعلان کریں۔ جس کی شر سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدود ہمسائیگی 40 گھر تک ہے، یعنی 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر داہنے، 40 گھر بائیں. حدود ہمسائیگی بہت بڑا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فصلت کی 24 اور 25 آیات سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے اس کے پچھلے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارے والوں میں تھے. ان آیتوں میں دوست کے کردار اور برے ہم نشین کہ جو انسان کی عاقبت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کی طرف اشارہ ہوا ہے. ارشاد قدرت ہوتا ہے، قیامت کا دن گناہگاروں کے عذر کی قبولیت کا دن نہیں ہے، کیونکہ یہ عذر خواہی دوزخ کی آگ دیکھنے کی وجہ سے مجبوراً کی جا رہی ہے، نہ کہ اختیاری صورت میں۔ لہذا چاہے یہ لوگ برداشت کر پائیں یا تحمل نہ کر پائیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور اگر معذرت بھی کریں گے تو بھی ان کا یہ عذر پیش کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت مبارکہ میں مزید اشارہ ہوتا ہے کہ اس سخت ترین عذاب کا سرچشمہ دنیا میں دوستوں اور بد اندیش ہم نشینوں کے انتخاب اور بری سیرت و کردار رکھنے والوں کی طرف پلٹتا ہے۔ ایسے دوست کے جو برے اور غیر شائستہ کاموں کے انجام دینے کے وقت نصیحت اور یاد دہانی کرانے کے بجائے انسانوں کو اس طرح کے کاموں کی تشویق و ترغیب دلاتے ہیں، وہ در حقیقت برے اور غیر شائستہ کام کو خوبصورت اور دل پسند بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بےہودہ اور بدترین دوست افراد کا ہر سم سے احاطہ کرتے ہیں اور ان کے افکار پر اس طرح سایہ فگن ہو جاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی میں فرق کو واضح نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا حقائق ان کے نزدیک معکوس اور برائیاں ان کی نظروں میں خوبصورت نظر آتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان برے دوست کا انتخاب کر لیتا ہے اور پھر فساد و فحشا کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ آج کی اپنی زندگی کے اس غلط نظریے کی بنا پر بنیاد رکھتا ہے، بلکہ راہ کو جاری رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس طرح سے نجات کے تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند کر دیتا ہے۔ البتہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر پہلے بھی بہت سے افراد چل چکے ہیں اور ان کا مقصد جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک توبہ استغفار کی فرصت ہمیں میسر ہے، لیکن آخرت میں کسی بھی طرح کی عذرخواہی اور واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ بدکار اور فاسد دوست ہمارے ارد گرد نہ رہیں، کیونکہ یہ لوگ مختلف روشوں اور طریقوں سے ہمارے افکار و شخصیت کو خراب کر دیں گے اور ہمیں اپنے ہمراہ جہنم میں لے جائیں گے۔ جو شخص ہمارے برے کاموں کی تعریف کرتا ہے، در حقیقت وہ ہمارا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے، کیونکہ وہ بھی شیطان کی طرح برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان ایک ہی مرتبہ میں پستی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجی طور پر پستی کی طرف سقوط کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں برے دوست اس کی برائیوں کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے بعد انسان غیر شائستہ امور میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور اسی طرح اپنی ان دلچسپیوں کو جاری و ساری رکھتا ہے، اور آخر میں بدترین عاقبت سے دوچار ہو جاتا ہے اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ برا دوست انسان کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں انسان کو تباہ و برباد کر کے نقصانات میں گرفتار کر دیتا ہے۔ سامعین، آئیے سورہ فصلت کی 26 سے 28 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے مشام قلب کو ذکر خدا سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔
اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جاؤ، تو اب ہم ان کے کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں مکہ کے برے فکر و خیال رکھنے والے مشرکوں نے جو ایک بدترین کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں انجام دیا تھا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے پرکشش اور دلنشی آواز میں قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو بعض مشرکین مکہ سیٹی بجایا کرتے تھے یا بلند آواز سے بیہودہ اشعار پڑھتے تھے تاکہ لوگ پیغمبر اسلام کی آواز تلاوت کو نہ سن سکیں اور ان پر ایمان نہ لائیں۔ عصر حاضر میں بھی یہ طریقہ اور رویہ مختلف شکلوں میں جاری و ساری ہے، کیونکہ دشمنان آئین حق بخوبی واقف ہیں کہ جس وقت بھی لوگ معارف قرآن کریم کے حقائق سے آگاہ ہوں گے تو کثرت سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، لہذا اپنے تبلیغی ہتھ کنڈوں اور طرح طرح کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سعی و کوشش کریں گے کہ قرآن کریم اور اسلام کے حقائق دنیا میں رہنے والوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ لوگ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ روشوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف ذرائع جیسے فلم، سنیما ہال، نقاشی، کارٹون، داستان اور قصے کہانیوں سے دینی اقدار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ دین کے بارے میں غلط باتیں اور بے جا معلومات شائع کرتے ہیں اور دین پر الٹی سیدھی تہمتیں لگا کر اور عجیب و غریب شبہات پیش کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے چہرے کو داغدار بنا دیں تاکہ کائنات میں رہنے والے افراد اس کے سمت مائل و راغب نہ ہو سکیں۔ البتہ یہ دشمنوں کے بےہودہ خیالات ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا امور کے ذریعے اسلام کی ترقی و پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ بے شک حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ رکاوٹوں کو یکے بعد دیگرے ختم کر کے ترقی و پیش رفت کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن قرآن کریم کے حقائق اور اس کی تعلیمات کائنات میں رہنے والوں پر واضح و آشکار ہوتی جا رہی ہیں۔ البتہ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ سخت عذاب ان لوگوں کے انتظار میں ہے جو لوگوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو سننے سے روک دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے افراد بھی ان کی طرح سے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں۔ جو لوگ ہمیشہ آیات حق کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ خدا اور اس کے دین کے دشمن ہیں۔ بے شک ایسے افراد کی سزا ان کے بدترین و شدید اعمال کی طرح نہایت سخت و شدید ہوگی اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور وہاں سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ ان آیات سے ہمیں درس ملتا ہے کہ عام طور پر جن کے پاس کوئی منطقی یا معتبر دلیل نہیں ہوتی، وہ لوگ ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو عقلی اور منطقی باتیں سننے سے روک دیں۔ قرآن کریم لوگوں پر اپنا ایک خاص اثر رکھتا ہے، یعنی اگر انسان چاہے تو صرف اس کی آیات کو سن کر ہی اپنے دل کو خدا کی طرف جلب کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دشمنان خدا و قرآن لوگوں کو آیات الہیہ کی تلاوت سننے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام و قرآن مختلف بہانوں اور حربوں اور منفی پروپیگنڈوں کے ذریعے ہمیشہ صحیح کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ دوزخ ان افراد کا ابدی ٹھکانہ ہے جو لوگ جان بوجھ کر عمدن حق کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں اور یہ منصفانہ سزا ہے۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں آپ سب کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 آبان، 25 ربیع الاول اور 11 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین علی بن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی۔ علی بن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے معروف تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا۔ وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے شیخ مفید، خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں کسبہ فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا۔ ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی گئی ہے۔ گیارہ نومبر سن 1498 عیسوی کو معروف پرتگالی سیاح واسکو ڈی گاما بر اعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر بالآخر سرزمین ہندوستان پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یورپی ملکوں کے لیے بحری راستے سے ایشیائی ملکوں پر تسلط جمانے میں آسانی پیدا ہو گئی اور بر اعظم ایشیا کے ملکوں پر بتدریج ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ گیارہ نومبر سن 1953 عیسوی کو پولیو کے وائرس کی دریافت ہوئی۔ چونکہ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، لہذا اسے بچوں کے پولیو کا نام دیا گیا۔ اس وائرس کے دریافت کرنے والے ڈاکٹر سالک نے کچھ ہی عرصے کے بعد پولیو سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کر لیا، جس سے اس بیماری پر قابو پانے میں کافی مدد ملی۔ اگرچہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وائرس کا مکمل طور سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود بعض ممالک میں اس خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو امریکی حکومت نے امریکہ میں مقیم کثیر تعداد میں ایرانی طلبہ کو امریکہ سے نکال دیا۔ ایران اور دوسرے تمام ممالک میں امریکہ کی سازشی مداخلتوں پر مبنی کوششوں کے بارے میں دستاویزات کے منظر عام پر آنے اور امریکہ کی ایران میں جاسوسی سرگرمیوں کے آشکار ہو جانے کے بعد یہ اقدام کیا گیا۔ 11 نومبر سن 1982 عیسوی کو احمد قصیر نامی ایک غیور لبنانی نوجوان نے جنوبی لبنان میں واقع صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو ایک دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں 90 کے قریب صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بیروت میں واقع فرانس اور امریکہ کے فوجی مراکز کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ ان شہادت پسندانہ کارروائیوں کے بعد قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو لبنان کے شہروں سے پسپائی اختیار کر کے سرحدوں تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات دوسری مجلس کے ساتھ، پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔